ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مختلف قسم کے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے چند موضوعات جن پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, ابھی ہماری نظر اس پر تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر مبارک میں انسان کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان انسانوں کے مختلف معیارات, ان کو پہچاننے کے مختلف انڈیکیٹرز علامتیں کیا کیا ہیں. پچھلی دفعہ میں نے ایک اجمالی مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, آج اس کو تھوڑا سا اور زیادہ تفصیل بیان کروں. لیکن قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں, ظاہر ہمارے اوپر بھی حادثہ گزرا اور ایک حضیت ناک اور اندوناک کیفیت سے دوبارہ ہمیں گزرنا پڑا بحث قوم. تو جو ہمارے برادران جو بزرگواران اس زندگی سے سب ہو گئے اور اپنی جان گائے ندی کی طرف چلے گئے, دیکھنا کہانی آج سے بھی بنا کر, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی جب کبھی دعائیں مفترض کریں تو اپنے تمام برادرانی مانی کو, جیسے کبھی بھی اگر مجھے توفیق ہوتی دعا کرنے کی تو میں جب ہمارے سامنے شروع ہوا کہ انقلاب ایام سے لے کر اب تک, کیونکہ ہمارا جو باقاعدہ ایک قتل عام شروع ہوا ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے, 1978 سے, کہ جب 1978 میں اس انقلاب کی لہریں نمودار ہونا شروع ہوئی, اس وقت سے جو ملت بشریہ کا ایک قتل عام چل رہا ہے تو واشتہ چل رہا ہے, چاہے آپ لبنان میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, پاکستان کے اندر دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں. تو یہ کہ اس وقت سے اب تک جتنے بھی ہمارے عزیز شہید ہوئے اور اس کا شہیدوں کو بچانے کی خاطر, اس کی پائیداری کی خاطر ان کی زندگیاں لی گئیں یا انہوں نے اپنی زندگیاں دی, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں اور اپنے استغفار میں یاد رکھیں. تو ایک سورہ فاتحہ کی میں درخواست کروں گا سب کو اس ثابت کریں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا ہی ایک دعائیہ جملہ ہے کہ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی منازل الشہداء ومعایشة السعداء ومرافقة الانبیاء, کہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے شہداء کی منازل کا, کہ شہداء کے جو مناظر و مراتب ہیں ان تک ہمیں پہنچائے, معاشرت سہدا اور جو نیک ہیں خدا کی بارگاہ میں سبھی نیک وقت ہیں, اچھے اور بابرکت انجام کو پہنچنے والے ہیں, ان جیسے لوگوں کی معیشت اور زندگی عنایت فرمائیں. وہ مراحل ہم دیا اور آخرت میں جب ہم جائیں تو ہمارا گھر کیا ہو, انبیاء کی رفاقت میں ہماری زندگی. اچھا، اور یہ سارے حالات جو کچھ قوموں کے لیے لے کر آتے ہیں اور اس میں مختلف قسمتی اقوام کا جو مختلف رسپانس ہوتا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ اپنے موضوع سے گفتگو آپ کی خدمت میں اس کریں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ایک میسج بنایا کہ خطبہ 148 سے 148 سے آپ کے سامنے گزارشات رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فتنا ایسا آنے والا ہے کہ جس فتنے سے بچاؤ کی گنجائش کسی کے لیے نہیں، وہ فتنا سب کو گھیر لے گا، اور اس دور میں اس فتنے کے مقابلے میں، اس فتنے کے اندر عالم ہدایت بلند کرنے کے لیے ہم اہل بیت میں سے بھی کوئی موجود ہوگا، لیکن وہ فرض ایسا ہوگا کہ جس کے قدموں کے نشان کو جستجو کرنے والی نظر نہیں ڈھونڈ پائے گی، جس کے قدموں کے نشان کو جستجو کرنے والی نگاہ تلاش نہیں کر پائے گی، اور اس ہستی کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک قوم تیار کی جائے گی، اور اس قوم کی علامت و نشانیاں کیا ہیں کہ حق کی دھار پر ان کو دیکھ دیا جائے گا، یعنی حق کی بنیاد پر ان کے تمام، جیسے کہتے ہیں، زن کو دور کیا جائے گا، حق کی دھار پر اس کو دیکھ دیا جائے گا، قرآن کے ذریعے سے ان کی سماعتوں اور بصارتوں میں جگہ اور پرورش عطا کی جائے گی، اور صبح اور شام انہیں حکمت کے چھلکتے ہوئے جان لائے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی ابتلا اور پریشانی آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ اس کی ایک حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ایک سورہ نساء کی آیت میں آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اصل میں جو مصیبت ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے آتی ہے، وما افواہ وکن سیئۃ فمن نفسک، تجھ پر جو چیز بھی بطور مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ وما افواہ وکن حسنۃ فمن اللہ، اور جو کچھ بھی حسنہ ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی اس میں قرآن کی دوسری آیتیں اگر آپ ان کو ملا کے پورے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ صرف حسنہ ہے، یعنی خدا نے بندوں کو سوائے حسنہ کے اور کچھ دیا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بندوں کی اپنی اتباع ہوائے نفس ہے کہ وہ حسنہ کو سیاح میں تبدیل کر سکیں۔ پرانے کریم میں اب اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں، لیکن پرانے کریم میں یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بائی ڈیفالٹ ہر چیز گڈ ہے، ہر چیز اچھی ہے خدا کی طرف، بائی ڈیفالٹ ہر چیز اچھی ہے، لیکن یہ ہم ہیں جو اس اچھائی کو خرابی میں بدلتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ یہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے اس کی وجہ کیا خدا نے بیان کی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ پاک سے ناپاک کو الگ کر لیا جائے۔ جو بھی پریشانی اور مشکل آتی ہے اس کا رسپانس بتاتا ہے کہ ہم کس طرح ہیں، یعنی خدا نے یہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں انسانوں کی زندگی میں اور اقوام کی زندگی میں کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ خبیث اور طیب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اور خدا کو جسے جہاں پہنچانا ہے وہ بات واضح ہے۔ تو یہ علامت جو ہمارے سامنے بیان کی گئی کہ وہ قوم جو ہمارے اہل بیت کے اس فرد کا ساتھ دے گی وہ ایسی قوم ہوگی، تو ہم اگر من حیث القوم کسی چیز، اپنی حیثیت کا، اپنے مقام کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور واجب ہے کہ اس معیار پر اپنے کو پرکھتے ہیں کہ ہماری سماعتوں اور بصارتوں کو جلا قرآن سے حاصل ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے، ہمارے دن اور رات عقل و حکمت کے دامن میں گزرتے ہیں یا جہالت کے سائے، इस बात का हमें मुसलसल यानी ये पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है जो आपने बयान किए। आगे चल के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि खुतबा 191 जैसे खुतबा हुमाम भी कहा जाता है, वहां पर आपने मोमिनीन के औसाफ बयान फरमाए और उसमें से एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा था और वो इस लायक है कि उसको दोहराया जाए कि जहां पर आप ये फरमाते हैं कि जब भी मोमिन के सामने कोई उसकी तारीफ करता है, उसके मुंह पर उसकी कोई तारीफ करता है, तो वो अपने हक में कही हुई बातों से लरज उठता है, अंदर से लरज जाता है, उसका वजूद लरज उठता है और वो ये कहता है कि मैं दूसरों से ज्यादा, यानी कि ऐ कहने वाले, ऐ मेरी तारीफ करने वाले, मैं तुमसे ज्यादा अपने नफ्स की हालत से बाहर हूं और तुम्हारी तारीफ मुझे धोखे में मुबतला करने वाली नहीं है, मैं दूसरों से ज्यादा अपने नफ्स से बाखबर हूं और मेरा रब मुझसे भी ज्यादा मेरे नफ्स को पहचानता है। बस अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून, ऐ मेरे खुदा मुझे उस पे ना पकड़ लेना कि जो ये मेरे बारे में कहते हैं। वजअलनी अफ़ज़ला मिम्मा यज़ुन्नून, और जो ये मेरे बारे में गुमान रखते हैं मुझे उससे अफजल करार दे। तो ये इसमें एक अजीब लतीफ नुक्ता है। आमतौर से जो इंसान तारीफ कर रहा होता है मुंह पे, दिल में वो कोई और रखता है। बहुत ज्यादा मौके पर हकीकत ऐसी होती है, यानी कि जो लोग आके मुंह पे तारीफ कर रहे होते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे, दिल में उनकी राय कुछ और होती है। तो वजअलनी अफ़ज़ला मिम्मा यज़ुन्नून, जो ये मेरे बारे में जन और गुमान रखते हैं, यानी अपने कल्ब में मेरे बारे में जो राय रखते हैं, मुझे उससे अफजल बना दे, करार दे। वग़फ़िरली मा ला यअलमून, और उसकी मग़फ़िरत कर दे जिसका इनको इल्म नहीं। मेरे बच्चे ये एक ऐसी चीज है जो मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि दीनदार के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है ना वो अनानियत और खुदपसंदी, दीनदार के लिए। दीनदार के लिए खतरा जो है वो फोहशा शायद इतना नहीं हो, मुनकरात इतने नहीं हो, जितना खतरा उसके लिए अनानियत और खुदपसंदी। कि इब्लीस किसी, यानी कि इसके तीन स्टेप्स हैं, इब्लीस ही एक के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ता गया और आखिर में तबाह बर्बाद हो गया। पहली सीढ़ी है खुदपसंदी। खुदपसंदी का मतलब कि मैं बड़ा हूं, मैं लायक तारीफ। उसके बाद ये खुदपसंदी और अनानियत पैदा करती है तकब्बुर, यानी कि दूसरे मुझसे हटे। पहला कौन सा जज्बा पैदा होगा कि मैं बड़ा हूं। ये जज्बा जब तरक्की किया इसमें तो एक नया फितना पड़ा दिया, दूसरे मुझसे हटी है और अब उसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा हो गई कि तमाम के तमाम अफराद इस तरीके से मेरे सामने बिहेव करें, मुझसे ऐसा रवैया और बर्ताव रखें कि जिसकी वजह से मेरी बड़ाई और मेरे मुकाबले में इनकी कमतरी जाहिर हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यह ख्वाहिश आवाज है, और जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक तीसरी ख्वाहिश पैदा हुई कि दूसरों के पास जितनी अच्छाई है सब के सब तबाह हो जाए, सब के सब उनके हाथ से निकल जाए। इस तीसरी मंजिल का नाम है हसद, अनानियत, तकब्बुर, हसद। इब्लीस इन तीन मनाजिल से गुजर के कामिलन तबाह हो गया। कि पहली क्या उस पर मंजिल है, अना खैरु मिन्हु, या अनानियत, मैं बेहतर। फिर क्या है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अपने मुकाबले में इसको छोटा करना कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, आग को मिट्टी का फौकियत। खुदा ने साबित कर दिया कि आदम तुमसे पस्त नहीं है, बल्कि इल्म असमाए कुल के हामिल होने की हैसियत से तुम सबसे बड़ा है, चाहे जन्नात हो चाहे मलाइका हो। फजीलत साबित कर दी। अब उस पर जब ये चीज साबित हो गई तो तीसरा जलवा गया, लअउबैयन्ना का मिन्हुम अजमईन, जिन्हें आदम की फजीलत नहीं मानी बल्कि उसने कहा सबके सबको अगवा करके तबाह करूंगा, सबके सबको बैठाऊंगा, ये असल है। तो पहली मंजिल अनानियत, दूसरी मंजिल तकब्बुर, तीसरी मंजिल हसद, اور حسد کی منزل پر پہنچ کر انسان مکمل تباہ ہے. کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ حسد کیا ہے, ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس سے دین دار کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. یعنی اس پر ہم آپ خوش نہ ہوں کہ میں نے گانے سننا چھوڑ دیے, میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی, میں نے ایسی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. یہ خوشی کی بات نہیں, توجہ اس پہ رکھیے کہ یہ بیج کو نہیں بویا جا رہا دل میں, کہ یہ انانیت اور خود پسندی کو نہیں پیدا ہو رہی, کہیں اپنی میں کے احساس کو اجاگر نہیں ہو رہا, کہیں بندگی خدا میں کمزوری تو نہیں واقع ہو رہی. دیندار کے لیے لائق توجہ یہ مراحل. تو کچھ آج جو مختصرا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے انسانوں کی مختلف کیٹیگریز کے بارے میں بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا. کہ ہم نے جیسے ایک بات کی تھی کہ بشر جو ہے وہ کسی ایک مخلوق کا نام نہیں ہے, بلکہ بشر یا بشرا جو ہے وہ انسانیت کے پیٹر ہو گئے ہیں, انسان کی فزیکل اپیئرنس. اس فزیکل اپیئرنس کے اندر ظاہری شکل و صورت کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس بشرے کے اندر موجود ہو سکتی ہے, چاہے وہ جمادات سے لے کر اور اعلی علیین تک, یعنی کہ شاپرین سے لے کر اعلی علیین تک کوئی بھی مخلوق اس بشرہ انسانی میں موجود ہو سکتی ہے. اور اس چیز کا خود قرآن میں بھی برملا بیان ہے اور جناب امیر علیہ السلام کے جملوں میں بھی وضاحت کے ساتھ. تو میں صرف دو جگہوں سے آپ کو یہ چیز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کے کلمات قصار میں, کلمات قصار یہ پہلے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں, پھر مکتوبات ہیں, پھر آخر میں کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے جملے. تو خطبات کی تعداد 229 ہیں, پھر مکتوبات ہیں اور پھر کلمات قصار. کلمات قصار میں نمبر 147 جہاں پر آپ کا مکالمہ ہے کمیل ابن زیاد سے, کمیل سے. اب میں پورا تو نہیں بتا سکتا, لیکن جہاں آپ نے انسانوں کے بارے میں بات کی ہے, آپ نے فرمایا کہ اے کمیل, مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں, خالق ہوتے ہیں. یا کمیل, ہلاکا خزان الاموال وہم احیا. اے کمیل, ہلاکا, یہ چیز قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے کہ کل شعین حالکن اللہ وجہ, کہ جو کچھ بھی وجہ خدا کے علاوہ ہے وہ سب کا سب حالک ہے, یعنی کہ ہلاک ہوگا بلکہ حالک ہے. اس کی زندگی میں کوئی اہلیا حیات نہیں پائی جاتی بلکہ وہ ہلاک شدہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہلاکا خزان الاموال, مال کا خزانہ جمع کرنے والے حالک ہیں, وہم احیا, اگرچہ کے ظاہری طور پر زندہ نظر آتے ہیں. والعلماء باقونما بقی الدہر, اور علماء باقی ہیں جب تک کہ دہر باقی رہے. اب یہاں میرے لیے اتنا موقع نہیں ہے, ورنہ اس لفظ دہر جو ہے نا یہ بھی کشوی طرح ہے کہ وقت کی کئی قسمیں, یعنی ٹائم جو ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے. وہ وقت جس میں ہم زندہ ہیں جو مسلسل تغیر پہ مبنی ہے, تبدیلی پہ مبنی ہے, جس میں ہر لمحہ ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, اس وقت کا نام رکھا گیا ہے زمان, یہ زمانہ. لیکن وہ وقت جو عالم آخرت میں ہے وہ وقت اس وقت جیسا نہیں ہے, بلکہ اس وقت میں ثبات کہیں زیادہ ہے. وہاں پر اس طریقے کی تبدیلیاں نہیں ہیں, وہ وقت اتنی جلدی نہیں گزر جاتا اتنی تبدیلیوں کے ساتھ کہ جیسے آپ کو یہاں نظر آتا ہے. اس وقت کا نام ہے دہر, اور ایک وہ وقت ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں خدا سے متعلق, اس وقت کا نام ہے سرمد. وقت کی الگ الگ تاریخیں, میں یہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, لیکن جس وقت میں ہم ہیں کہ جس میں تبدیلی بہت تیز ہے, کوئی چیز اپنی جگہ ثابت اور ساکت نہیں رہ پاتی, یہ وقت زمان عالم آخرت کا وقت اس سے ہٹ کر قرآن کریم میں مثال دی کہ اس کے ایک دن کی مثال کتنی ہے 50,000 سال. یعنی کہ وہ وقت کیا ہے, وہ دہر, اور ایک ایسا وقت کا تصور ہے کہ جو پیش خدا ہے, وہ وقت سرمد ہے. تو آپ یہی فرما رہے کہ جب تک زمانہ باقی ہے اس وقت تک علماء باقی ہے, نہیں والعلماء باقون ما بقی الدہر, یعنی علماء کی بقا جو ہے یہ آخرت میں بھی باقی ہے. کہ اس دنیا کے اندر جو صاحبان فضیلت ہیں, جو زمان میں ہیں, اس یہ زمانہ کیا ہے, ہر ایک کو پیس کے کچل ڈالتا ہے. جتنے بھی صاحبان فضیلت آئے اس زمان میں, جب انہوں نے مال اکٹھا کیا, ملک پر قبضہ کیا, ملکیتیں بنائیں, جائیدادیں بنائیں, انسانوں پر قبضہ کیا, ان کو اپنا محکوم اور بلا بنایا, لیکن اس زمانے کی چکی نے سب کو پیس کر روند کر چورا چورا کر کے بکھیر دیا. یعنی کہ آج ہم فرعون کا نام سنتے ہیں, اگر ہم فرعون کی سلطنت دیکھ لیں تو واقعی نعمت والی ہے کہ کس قسم کا اس کا ظاہر ہو, وہ دبدبا تھا کہ آج شاید آپ کے پاس امریکہ اور یہ سب مل کے بھی اس طریقے کا تسلط نہیں رکھتے لوگوں پر. کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ بات کہے کسی قوم کے بارے میں کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, کس قدر تسلط ہوگا کہ جب کہے گا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. چکن سب پتہ آج کا ہے. تو یہ زمانہ کیا ہے, سب کو پیس کے برابر کر دیتے ہیں زمانے کی چکی. لیکن دہر علماء کی فضیلت صرف زمانے میں نہیں ہے, علماء کی بقا صرف زمانے میں نہیں ہے, دہر میں بھی باقی ہے. یعنی ان کی فضیلت آخرت میں بھی ہے. ان علماء حق کو آخرت میں بھی دیکھو گے تو اونچے پاؤ گے. اس دنیا کے اندر اس زمان میں بھی ان کا مقام بلند ہے, لیکن دہر میں حقیقی ان کی بلندی ہوگی. تو علماء کی بقا دہر سے وابستہ ہے, زمان سے نہیں. تعیانہم مفقودۃ, ان کی ظاہری شکلیں غائب ہو جاتی ہیں. وامثالہم فی القلوب موجودۃ, لیکن ان کی تمثیل لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے. علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی ظاہری شکلیں ہیں جو تم سے ہو جاتی ہیں, تم سے دور ہو جاتی ہیں, لیکن ان کی تمثیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی شکل جو حقیقت کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتی ہے, یعنی حقیقت کی بالکل بعین ہی کاپی, اس کو تمثیل کرتے ہیں. یہ علماء کی ظاہری شکل رخصت ہو جاتی ہے, لیکن علماء کی بالکل حقیقی کاپی کہاں رہتی ہے, لوگوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے. کیا آج ہمارے بھی سامنے سے کتنے علماء ہیں جو چلے گئے, لیکن ان کی یاد ہمارے دلوں میں موجود ہے. اور جو جتنا زیادہ خدا پرست اور خدا سے قرب رکھنے والا, اس کی یاد دلوں میں اتنی ہی تازہ اور جاگر رہتی ہے. ہاں انہا ہونا لعلما جمع, پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہاں تمہیں دیکھو یہاں اس جگہ بہت علم, بہت علم, علم کا ایک سمندر ہجوم مار رہا ہے. کس جگہ؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ ہے. میں نے آپ نے ایک قسم کیا بیان فرمائی لوگوں کی کہ جو علماء ہیں, اس کے مقابلے میں دوسری قسم کیا بیان فرمائی انسانوں کی, جن کی توجہ مال جمع کرنے میں. انسانوں کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ, ایک وہ ہیں کہ جو مال و ملک اور ملک جمع کرنے کی فکر میں ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جو علم و معرفت جمع کرنے کی فکر میں. لیکن جو خزان مال ہیں وہ زمانے کی چکی میں پس کر ختم ہو جاتے ہیں, چورا چورا ہو کے بکھر جاتے ہیں, اور زمانے سے ان کی یاد مفقود ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خزان علم ہیں, وہ نہ صرف اس دنیا میں صرف زمان میں نہیں بلکہ دہر میں بھی باقی رہے ہیں, دہر میں بھی باقی ہیں, یعنی آخرت میں بھی ان کی فضیلت اسی طریقے سے باقی ہے, اس زمان میں بھی کہ جو اس کے بعد آنے والا ہے جس کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے, وہاں بھی علماء کی فضیلت باقی رہے گی. پھر آپ نے اپنے قلب مبارک سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں پر تمہیں بہت علم جمع ہے, کاش لو افضت لہو حملتن, کاش مجھے اس کا اٹھانے والا کوئی مل جاتا. حملتن حمل تحمل, میں نے آپ کو بتایا تھا علم یعنی بوجھ اٹھانے والا, تحمل کرنے والا کہ جس پر بوجھ لادا جائے, جیسے زندگی کے مسائل کا بوجھ رکھا جائے اور وہ ٹوٹے نہیں, وہ شور کرنے والا نہ بن جائے, تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے, حلیم صاحب حلیم. تو کاش مجھے اس علم کا بوجھ اٹھانے والا کوئی مل جاتا, کیونکہ علماء بھی خاص طور سے ظاہر ہے ہم آئمہ کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ سکے, لیکن جو کچھ علماء سے دیکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ تخصیص کی ہے کہ کس کو کتنا بتانا ہے, کس کے آگے کتنا کھولنا ہے. اسی لیے اکثر مواقع پر جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے بس اس سے آگے اب اگر میں نے ایک جملہ بھی کہا تو یہ کش پہ سر ہو جائے گا, انہیں راز کا پاش کرنا ہو جائے گا, اور راز کے پاش کرنے والے کی پھر سزا ہے. یعنی جس نے اسرار کا علم ادا کیا ہے اس نے یہ پابندی بھی لگائی کہ سب کے سامنے سب کچھ نہیں بول جانا, بلکہ جب اس کے اہل ملے تب اہل کو ہی وہ بات بتانا ہے. کہ علماء کے اندر اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں کہ عام طور سے بالکل خاموش ہیں, لیکن جب کوئی انہیں ملا اس قابل تو اس کے سامنے گویا ہوگا اور اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ اتنا مجھ میری اتنی پذیرائی کر رہے ہیں تو میرے لیے حیرت انگیز ہو. تو انہوں نے کہا نامحرموں سے پردہ نہیں ہوتا, محرمات سے پردہ نہیں ہوتا, پردہ جو ہے وہ نامحرموں کے لیے. یہ جو ہماری زبان پر مہر لگی ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ نامحرموں کے سامنے کوئی جملہ نہ نکل جائے, لیکن جو محرم ہے اس سے پردہ نہیں. تو اسی چیز کا بیان فرماتے ہیں کہ کاش مجھے اس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی ملتا. اور پھر آپ نے مزید لوگوں کی تقسیم بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا ہاں مجھے کوئی ایسا ملا تو کہ جو ذہین ہے سمجھدار ہے باتوں کو سمجھ لے گا لیکن ناقابل اعتبار ہے. ذہین اور سمجھدار ضرور ہے لیکن اعتبار کے قابل نہیں ہے. کیوں اعتبار کے قابل نہیں ہے؟ اس لیے کہ مستعملن آل الدین للدنیا, اس لیے کہ وہ دین کو دنیا کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. یعنی قابل اعتبار وہ ہے کہ جو دنیا کو دین پر قربان کرے, لیکن جو دین کو دنیا پر فدا کرے, دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے وہ ناقابل اعتبار ہے, اس کو کبھی کوئی سر عطا نہیں کیا جا سکتا. اور جو کچھ ظاہر ہے کہ ایک ذہین آدمی ایک سمجھدار آدمی دین ایک خزانہ جس کے اندر بہت انسان کی علمی عملی دنیاوی اخروی تمام زندگیوں کے لیے ٹپس اور رولز موجود ہیں. اگر آپ دین کی معرفت حاصل کر لیں تو یقیناً اس زندگی میں آپ بہت بہتر ہو جائیں گے, اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو دین کو سمجھ کر اللہ کی نعمت کو حصول کر کے اس کا کام کیا ہے کہ دوسرے بندوں پر اپنے تفوق اور برتری کو جتائے, یعنی دین کی بنیاد پر ایک فضیلت حاصل کرے اور اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے بندوں پر اپنی برتری کو جتائے. کہ ذہین اور سمجھدار ہے لیکن میں ایسے آدمی کو جو کچھ میرے سینے میں ہے وہ نہیں دینے والا, یہ اس کا قابل نہیں ہے. دوسرا انسان کہ جو او منقادن لحملت الحق لا بطیرہ لہ فی احنائہ, کہ کہ جو ارباب حق کو دانش کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، جس میں فرما برداری پائی جاتی ہے، اطاعت پائی جاتی ہے، لیکن بصیرت نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سادہ لوح مومن، کہ بیچارہ ادب احترام ہر چیز اطاعت کرنے پر آمادہ ہے، لیکن اس کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ جو علم کو قبول کرے اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرے، اس کو سمجھے اور اس میں اضافہ کرے، وہ بصیرت نہیں پائی جاتی. تو آپ کیا فرمانا ہے کہ ایک وہ ہے میرے سامنے شخص کہ جو ذہین اور سمجھدار ہے، لیکن اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ذریعے سے جو دین حاصل کرتا ہے اسے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. جو اسے معارف دینیہ نصیب ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انسانوں پر اپنی برتری جتانے والا بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے کہ جو بظاہر دیندار ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، بابصیرت نہیں ہے، اس شخص کو بھی دین سکھانے کا فائدہ نہیں، علم سکھانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ نہ وہ اس کو کماحفوظ سمجھ پائے گا، نہ استعمال کر پائے گا، بلکہ اسے ضائع کرے گا اور اس کو سوئے استفادہ کرے گا، اسے غلط جگہ پر استعمال کرے گا. تو سمجھ لو الا لا وا ولا وا، تو آگاہ رہو کہ نہ یہ اور نہ وہ، یہ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے وہ اس کو دے دوں. یا مجھے ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مر مٹا ہے، یعنی کہ جس کی زندگی کیا ہے صرف لذتوں اور شہوتوں کی اتباع کرنا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کی زندگی ایسی ہے کہ گویا بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھینچ جانے والا ہے، یا جو جمع آوری اور ذخیرہ اندوزی پر اپنی جان دیے ہوئے، دنیا کو جمع کرنا، دنیا کو ذخیرہ کرنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو یہ اس قسم کے افراد بھی دین کے کسی عمل کی رعایت اور پاسداری کرنے والے نہیں. یہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے سامنے آپ جب بھی مال رکھا جائے ان کا دین اس مال سے، یعنی کہ اگر دو پلڑے ہوں، ایک میں دین ہو دوسرے میں آپ جب بھی مال رکھیں تو مال والا پلڑا جو ہے وہ ہمیشہ وزنی ہو جائے، یہ ایسے افراد ہیں. تو یہ بھی کسی قابل نہیں ہے کہ ان کو دین کے حقائق اور علوم و اسرار الہیہ تعلیم کیے جائیں. ان سے شباہت اقرب شیئن شبہن بہمن انعام الصاحبہ، ان سے سب سے زیادہ جو چیز مشابہت رکھتی ہے مخلوق وہ چرنے والے چوپائے، تیز دنیا کی لذتوں کے پیچھے اور جمع آوری اور ذخیرہ اندوزی کے پیچھے اپنی ساری محنتوں کو صرف کرتے ہیں بظاہر دینداروں میں. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان سے جو شباہت رکھتی ہے جو مخلوق وہ چلنے والے چوپائے. یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ آوا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تفسیر سورہ یوسف سنی کا تفسیر سے، اس میں ایک وہ مقام آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران حضرت یعقوب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اور آپ اس کو ہمارے ساتھ لے کے نہیں بھیجتے، باہر نہیں جانے دیتے، ان کو گھر میں رکھتے ہیں. تو وہاں ایک جملہ ہے قرآن کریم کا بڑا خوبصورت، کہ تاکہ یہ ہمارے ساتھ جائے وَيَرْتَعْ کا مطلب ہے چرنا، اور یلعب کا مطلب ہے کھیل کود میں مشغول رہنا، کہ ہمارے ساتھ جائے اور کیا کرے، چلے اور کھیلے. تو اس پر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ دو لفظ دنیا دار انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، کہ جو دنیا دار انسان ہے چاہے بظاہر وہ دین ہی کیوں نہ پر عمل کر رہا ہو، چاہے بظاہر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن اس کی حقیقی زندگی ان دو چیزوں کی بھی گھومتی ہے، یرتان و یلعب، چلنا اور کھیلنا. کیونکہ جب بھی آپ کو یہ پتا چلانا ہو کہ ایک انسان واقعاً کیسا ہے، تو اس کو اس وقت دیکھیے کہ جب اس پر کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، اور اس وقت دیکھیے کہ جب وہ تنہائی میں اکیلا ہو. اس وقت آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان حقیقت میں ہے. یعنی یہ خود ہم نے جیسے دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جب ہم ٹور پہ گئے تھے اور پاکستان ٹور پہلے بہت سارے لوگ یونیورسٹی کی طرف سے جاتے ہیں کہ بہت سارے دوستوں کو دیکھ کے ہم حیران, ایسی عجیب عجیب شخصیتیں نکلی ہیں کہ انسان خود اچمبے میں رہ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. تو جب دباؤ ہٹ جائے, یعنی دباؤ سے ملی مراد انسان مجمع میں دوسروں کے درمیان ہے, جہاں پہ مجبور ہے کہ اچھی بات کرے, جہاں پہ مجبور ہے کہ تمیز سے رہے, اس کو اس جگہ پہ دیکھیے کہ جہاں اس پر یہ دباؤ نہیں ہے, ادب اور تمیز سے رہنے والا ہے. پھر دیکھیے کہ اگر اس وقت وہ ادب اور تمیز سے رہتا ہے تو واقعاً مؤدب اور مؤدب شخص تنہائی میں کیا کرتا ہے, کیونکہ تنہائی میں انسان کی اصل شخصیت برآمد ہوتی ہے اندر سے.
ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں گے جو آپ نے کہا نا زبان جو چینجز یہ دنیا جو چینج ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو نظر میں رکھیں جو موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے, اب ہم اتنا اگر چوزی ہو رہے ہیں کہ ان کو آگے ڈالنے کے لیے تو ہم کچھ ان کو محسوس نہیں کر رہے ہیں.
دیکھیے ایک فلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ میں ایک فلم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں دیندار بننا چاہتا ہوں, آپ اس کے ساتھ پانچ بیٹھ کے اسرار و معارف کی بحث نہیں کریں گے, آپ اس کو توضیح مسائل پکڑیں گے. ٹھیک ہے, آپ صحیح رستے پر آنا چاہتے ہیں, یہ ہے فٹ. کا مطلب ہے کہ کیسے ایک طویز دار انسان کیسے بنا جائے. سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے توضیح المسائل ہیں, ان واجبات اور حلال و حرام کا علم حاصل کریں پہلی سے ہی. اگر وہ واقعاً دلچسپی رکھتا ہے علم کے مرحلے پر آگے بڑھنے سے تو وہ ان واجبات حلال و حرام کا علم حاصل کرے گا, معاشرہ کا علم حاصل کرے گا. اب آپ سے پوچھے گا اب کیا کروں جو میں نے سیکھی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اب اپنے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز کو انسانی بناؤ, یعنی علم اخلاق حاصل کرو, اپنے رویوں اور طور طریقوں کو انسانی بنانے کا علم اخلاق ہے. اگر وہ علم اخلاق کے مرحلے سے بھی گزر گیا تب آپ کہیں گے کہ عوام عالم کی طرح سمجھ رہے. تو یہاں پر آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امامت رسالت سے الگ ایک چیز کا نام ہے. رسالت یہی ہے آپ کے قوانین کہ انسان کیسے بنا جائے, ایک صحیح انسان جیسے بنا جائے, یہ رسالت ہے. اور انسان بننے کے بعد ملکوتی راہوں کو کیسے طے کیا جائے, یہ امامت
ہے. کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ شخص جو ہے
جو انسان ہی
نہیں کرنا, جتنے چند
امام کی کلاس میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو واقعی انسان بن چکا ہے. امام کی کلاس وہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو پھر خصوصی امام کی کلاس نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد اس میں دو چیزیں جو باقاعدہ اہم نے لوگوں کی تربیت کی علماء بنا دی, وہ چیز ان کو دے دی. وہ والا پہلو جو ہے پھر اصول اخلاق سکھانے والا ان کو دے دیا کہ اب آپ اتنے ترقی کر چکے ہو کہ اب آپ یہ سنبھالو اس چوکے کو. جو ان مراحل سے گزر جائے اور واقعاً انسان بن جائے پھر اس کو آگے کے رستوں پر چلانے کے لیے ہم آپ یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ کسی کو یہ بتانا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے, بلکہ یہ بتانا ہے کہ حقیقت نماز کیا ہوتی ہے. امام یہ نہیں سکھاتا کہ نماز اور روزہ کیا ہے کیسے پڑھی جائے, بلکہ امام یہ بتاتا ہے کہ نماز اور روزے کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا. یہ اثرات جی گہرا دین کی. تو آپ نے فرمایا کہ اور اسی طرح جب معاشرے میں اس قسم کے افراد پائے جائیں کہ جو تین چار قسمیں آپ نے بیان فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس قسم کے افراد کی کثرت ہو تو جو علم کے خزینہ دار ہیں وہ علم کو اپنے ساتھ لے کر ہی چلے جاتے ہیں. اور ان کے اس دنیا سے اٹھنے کے ساتھ علم ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اللہم بلا، لیکن خدا کی قسم زمین لا تخلو الارض من طاعم للہ بحجت، کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اما ظاہرا مشہورا چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو، او خائفا مغمورا یا خائف اور پنہاں. یعنی یہ بات عوام کی ہے کہ عوام کے اندر اگر سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو سمجھدار ہیں وہ دین کو دنیا میں قربان کر دیں، جو دیندار ہیں وہ سمجھ اور شعور سے خالی، اتنا سادہ لوگ ہیں کہ وہ کسی قابل ہی نہیں ہے اگر اس کو کوئی اثرات تعلیم کیے، یا وہ ہیں کہ جو مال اور دنیا کی جمعوری اور دفیل اندوزی میں لگے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو لذتوں اور شہوتوں کی اطلاع میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگر معاشرہ صرف اس جیسے افراد پر مشتمل ہوگا تو معاشرہ علم و معرفت سے خالی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کے خزینہ دار ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے، وہ ایسوں کو اپنا علم کبھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود زمین کبھی بھی اس حجت خدا سے خالی نہیں رہتی جو اسرار الہیہ کا امین ہوتا ہے، پاسدار ہوتا ہے. کبھی وہ ظاہر و مشہور ہوتا ہے اور کبھی مخفی و پنہاں ہوتا ہے. لِاللہ تب قُلَاحُ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حجتیں اور اس کی روشن نشانیاں باطل اور ضائع نہ ہو جائیں. اگر کوئی ایسا انسان موجود نہ رہے تو زمین ختم ہو جائے. یعنی زمین حجت خدا کی وجہ سے قائم ہے، نا کہ ہم جیسے انسانوں کی وجہ سے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کو تباہ کر رہے ہیں، اور حجت خدا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین باقی ہے. اس کا رہنا واجب اور لازمی ہے. اور پھر وہی جو میں نے پچھلی دفعہ میں پڑھا تھا کہ اولا جب اللہ اقلون عددا، کہ خدا کی قسم ایسے افراد گنتی میں بہت کم ہیں. والاعظمون عند اللہ قدرا، لیکن خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت میں بے انتہا عظیم ہے، عظمت کے حامل ہیں. یحفظ اللہ بهم حججہ وبینات، جن کے ذریعے سے اللہ اپنی حجت اور اپنی روشن نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے. جہاں پر دیکھیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک مسئلہ شرک ہمارے ذہنوں میں ہے کہ شرک کس چیز کا نام ہے؟ کہ شرک کے خدا کے سوا کسی کی پرستش کی جائے، خدا کے سوا کسی کو معبود بنا لیا جائے. لیکن وہ ہستیاں کہ جنہیں خدا نے خود اپنی آیت بنایا، اپنا جلوہ بنایا ہے، جن کے ذریعے اور وسیلے سے خدا پہچانا جاتا ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان سے قریب ہونے کی خواہش کرنا، عین توحید ہے. کہ آپ خدا کی ان حجتوں اور ان بیانات سے قریب نہیں ہوگے تو خدا کیسے سمجھیں گے؟ توحید پتہ کیسے چلے گی کیا ہے؟ اگر پیغمبر اکرم سے اپنے آپ کو ملائیں گے نہیں، جوڑیں گے نہیں، وابستہ نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا خدا کیا؟ قرآن اور وحی مجھ پہ تو نہیں حاصل ہو رہا، جبرائیل میرے پاس تو نہیں آ رہے کہ مجھے پتہ چل جائے خود سے کہ کیا ہے توحید، کیا ہے آخرت، کیا ہے زندگی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یحفظ اللہ بهم حججہ وبینات، کہ ان کے ذریعے سے ایسے افراد ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ اپنی حجت اور اپنی روشن نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر آپ نے ان کی علامتیں بیان کرنا شروع کی کہ حجم بهم العلم على حقیقة البصیرة، کہ بصیرت کی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے علم ان پر ہجوم کرتا ہے. علم خود ان کی طرف آتا ہے، یہ فضیلت، یہ فضیلت اور ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ علم جن کی تلاش میں نکلتے ہیں. صاحبان علم لدنی وآتیناہم من لدنا علما، یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر علم ہجوم کرتا ہے.
تو مثال دیں گے کچھ موجودہ کس قسم کے لوگ موجودہ؟
دیکھیے اس میں شاید مناسب نہ ہو، لیکن بات یہ ہے اور خود آئمہ نے بھی کہا ہے کہ نشانیاں ہم تمہارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، لوگ تم پہچانو. وباشروا روح یقین، اور روح یقین کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں. وسطلانو مستوعر المترکون، کہ دنیا دار جن چیزوں کو دشوار اور ناگوار سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے گوارا اور خوشگوار ہیں. وانسوا بمستوحش منهم جاهلون، اور جن چیزوں سے جہلا وحشت رکھتے ہیں یا ان سے انسیت رکھتے ہیں. یہاں پر ان دو جملوں میں بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مختلف، جس کا اگر انگریزی میں آپ سمجھیں بہت اچھا اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے، اسپینڈتھرفٹ. ایک لفظ اسپینڈتھرفٹ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے، جس کا رجحان کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو برباد کرنے کی طرف ہے. یعنی ایک انسان ہوتا ہے کفایت شعار، چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، سہن سہ کے رکھتا ہے اور احتیاط سے استعمال کرتا ہے. اور ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ مال مفت، کہتے ہیں نا مال مفت دلے بلا ہے، کہ جس کو مفت کا مال نصیب ہو جائے وہ سب اڑا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسپینڈ تھرفٹ. اور عربی میں اس کا قریبی جملہ کیا ہے؟ مترک، مترکون. سورہ واقعہ میں بھی ایک کوالٹی اصحاب شمال کے بیان ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مترک، یعنی برباد کرنے والے ہیں. جیسے ہم، بہت چھوٹی سی مثال، کہ ہم شادی بیاہ میں جس طریقے سے کھانا برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مترک ہونے والی ایک بات. ایک مفت میں کھانا ملیے اور اس کا خیال نہیں آ رہا کہ یہ کھانا بچا کے کسی بھوکے کو بھی دیا جا سکتا ہے. کیسا تو نہیں کہ دنیا سے بھوک اٹھا ختم ہو گیا؟ جو چیز ہم اتنی ضائع کر رہے ہیں اپنے مال و متاع، اس میں تھوڑی سی احتیاط کر کے کسی گھر میں چولہا بھی جا سکتا ہے، یہ خیال نہیں. بلکہ جو کچھ مل رہا ہے مال، اس لیے اڑا ضائع کر، یہ مترک. اس قسم کے افراد، یعنی مترک کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ جب اس پر تھوڑی سی بھی سختی اور تنگی آتی ہے زندگی میں، تو وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عادت کیا پڑے گی؟ ضائع کرنے والی، برباد کرنے والی، چیزوں کو ایک ایسے انداز سے استعمال کرنے والی کہ جس میں احتیاط اور کفایت نہ ہو. اگر آپ غور کریں تو اسلام یہ کفایت جو ہے نا، آپ کو ہر قدم پہ سکھاتا ہے. اور نماز جو تمام فضیلتوں کی معجون ہے، معجون مرکب، آپ اس میں وضو دباؤ دیے. وضو میں آپ اس بات پہ بھی غور کرتے ہیں کہ وضو کے اندر پانی کے استعمال میں کتنی کفایت سکھائی گئی. آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں کہ اس بات کی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جیسے ہم نل کھول کے کھڑے ہو گئے، اب پانی بہ رہا اور ہم آرام سے وضو کر رہے ہیں. بلکہ وضو کوشش کریں کہ جتنا پانی وضو کے لیے آپ کو درکار ہے اس سے ایک قطرہ بھی آپ زیادہ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کفایت کی تعلیم ہے کہ پانی ایک قیمتی چیز ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے. نعمت ایسے نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ بے دریت برباد کریں اور ضائع کریں. یہ ساری کی ساری تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں کہ اگر ہم نماز کی حقیقت کو اور اس کے اندر موجود جتنے بھی اسباب ہیں ان کو سوچنے سمجھنے والے بنے، تو نماز کے اندر بے انتہا لیسنز ہیں ہماری زندگی کے. تو مطلب